الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت بنیاد ہے کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک وصف ایک خوبی ایسی ہے کہ اگر انسان کے اندر ہو تو وہ بڑے بڑے مار کے سر کر جایا کرتا ہے۔ کسی شخص نے ایک بات کہی کہ چار مینڈک ایک کنویں کے اندر گر گئے، چار مینڈک کنویں میں گر گئے اور ان مینڈکوں کی جو دیگر برادری تھی یہ کنویں کے اوپر کنویں کے دھانے پر کھڑی تھی اور ان کو دیکھ رہی تھی۔ اب ایک مینڈک نے اپنی جان بچانے کے لیے ایفرٹ کرنا شروع کی تاکہ وہ کنویں سے باہر آ جائے۔ جب وہ کنویں سے باہر آنے کے لیے چھلانگے لگانے لگا، اپنی کوشش کرنے لگا، تو اوپر جو دھانے میں موجود اس کے مینڈک برادری تھی وہ کہہ رہی تھی، ارے بھائی کیا کر رہا ہے، کنواں بہت گہرا ہے، تو وہ تو ڈوب جائے گا، بس اب تو نے یہاں مرنا ہی ہے یا ساری زندگی تو نے یہیں پر گزارنی ہے، تو باہر نہیں آ سکتا۔ وہ مینڈک جو باتیں سن رہا تھا بالآخر وہ دوبارہ پانی کے اندر گر گیا۔ دوسرے نے ایفرٹ کی، دوسرے نے جب ایفرٹ کی تو اس کو بھی یہی کہا گیا، اتنا گہرا کنواں ہے، اس میں گر گیا ہے، تو اب ساری زندگی تو نے کنویں کا مینڈک بن گئی گزارنا ہے، باہر نہیں آ سکتا۔ تو وہ مینڈک بھی دوبارہ پانی میں گر گیا۔ اب کیا ہوا، اگلے مینڈک نے کوشش کی، وہ بھی دوبارہ گر گیا۔ ایک تھا نا جی، اس نے اپنی جب ایفرٹ کی، کوشش کی، تو وہ کنویں سے نکل کے باہر آ گیا۔ معاملہ بڑا حیران کن ہے، پہلوں نے کوشش کی، وہ کنویں میں گرتے رہے، یہ نکل کے باہر آ گیا۔ معاملہ کیا تھا، معاملہ یہ تھا کہ یہ مینڈک بہرا تھا۔ یہ لوگوں جو اس کی برادری ہے اس کی باتیں سن رہا، جب دیکھ رہا تھا ان کے انداز دیکھ رہا تھا، وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں، وہ یوں یوں کر رہے ہیں، تو اس کو گویا کہ یوں لگا کہ مجھے ہمت دلا رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ جا، بس تھوڑا ہی آنے والا باہر، تھوڑا ہی فاصلہ اور رہ گیا، ہمت کر، کوشش کر، ایفرٹ کر۔ بالآخر کیا ہوا کہ یہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو بات اس حکایت سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر ہمت ہو اور طاقت ہو اور وہ مسلسل ایفرٹ کرتا رہے، اپنی ہمت کو جمع کر کے رکھے اور جو حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس طرف بڑھتا رہے، تو وہ وقت دور نہیں کہ جب وہ اپنی منزل کو، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ آج ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے ہمت نہ ہاریں، یہ ہمارے سلسلے کا موضوع ہوگا۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے مدنی پھول ہوں گے، یہ بھی آپ سنیں گے، تلاوت اکرام پاک ہوگی، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد اشفاق قطاری المدنی حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ تلاوت سنائیں گے، ہمارے امام صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ نعت شریف بھی سنائیں گے، آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
بہرے مینڈک کی بات کی، ایک گدھا تھا وہ بہرا نہیں تھا، وہ کنویں میں گر گیا،
صحیح،
اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے مالک نے سوچا کہ اب نکال نہیں سک رہا تھا، کہا چلو یار اب دفن ہی کر دیتا ہوں، ویسے بھی اب تو بوڑھا ہو گیا تھا، وہ مٹی ڈالنے لگا، پہلے تو وہ گدھا بڑا گھبرایا، چیخنے لگا، پھر چپ، وہ بہرا نہیں تھا لیکن تھا گدھا، لیکن پتہ نہیں اسے کہاں سے سمجھ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ گدھا اوپر آ رہا تھا، وہ جو اس کے اوپر گرد اور مٹی پڑ رہی تھی نا، اس نے اپنے پاؤں کے نیچے فرش بنانا شروع کر دی، تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکل گیا۔
کیا بات،
تو یہ اس طرح کے انکریجمنٹ کے واقعات آج کچھ بیان ہو تو مزہ آئے گا۔ اور پھر ہم ہمت کیوں ہارے، ہماری آس کس پہ ہے،
سبحان اللہ،
کس مالک پر ہے، وہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ،
سبحان اللہ،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور پھر اس کی صفات آج ابھی ہم تلاوت میں سنیں گے، ایسے پاک مولا کے بندے ہو کر، وہ شعر، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن،
بندہ
کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز، اتنے بڑے کارساز کا بندہ ہوں، کتنا بڑا ہے اپنی شان اور اپنی توصیف خود ہمیں بتا رہا ہے، سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
ترجمہ کنز الایمان وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر چھپی اور ظاہر کا جاننے والا وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا امان بخشنے والا حفاظت فرمانے والا عزت والا عظمت والا تکبر والا اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے وہی ہے اللہ بنانے والا پیدا کرنے والا ہر ایک کو صورت دینے والا اسی کے ہیں سب اچھے نام اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی عزت اور حکمت والا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آئیے کلام سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جی ہے خلق کہتی ہے مصطفیٰ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نثار
جلوہ گئے
ہے چمل میں گل کی چہل ہے چمل میں کی چہل پہل وہی ایک مدینے کے چاند ہے وہی ایک مدینے کے چاند ہے سب انہی کے دم کی بہار
پیار ہے میرے قلب
اللہ کیسا پیارا کلام پڑا ہے. نگران شورا کی وہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اس میں ذکر و نعت میں فرمایا تھا کہ بعض اوقات تو جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کلام چلتا ہی رہے اور پڑھتے ہی رہے, لیکن مکتا بھی جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے.
سبحان اللہ. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ خود موٹیویشن کی اتنی بڑی مثال ہے. ان کی سیرت تو خیر کبھی بیان کرنے کا موقع ملے مدنی چینل والے کو سننا پڑھنا چاہیے. بہت بڑی مثال. مفسر شہیر آپ کا نام پڑھا, لیکن جب پڑھ رہے تھے, جب پڑھنے کے لیے گئے, آپ کی سیرت میں ملتا ہے بڑے مطلب تکلیفوں کے ساتھ اور لیکن بہت بڑا نام کمایا. آج مزار شریف ہے اور لوگ دعائیں مانگنے جاتے ہیں, موٹیویشن کی مثال ہے. اور کتنے بڑے عاشق رسول, کلام سے پتہ چلتا ہے.
اللہ اللہ,
ایک ایک لفظ جو ہے وہ عشق رسول کے گویا پانی سے دھلا ہوا ہے.
اللہ اللہ اللہ.
سلمان بھائی, دل کو دل سے راہ ہوتی ہے جب یہ کلام پڑھا جا رہا تھا اور سالک آیا تخلص تو مفتی صاحب کی طرف توجہ گئی. آج کا جو موضوع ہے نا, اگر اس کا ہم پنچ لائن جسے کہتے ہیں نا, ہم کہیں کہ مفتی صاحب کی شخصیت, سیرت اور ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے
جی,
تو ہمت نہ ہاریں.
واہ.
تو مفتی صاحب کی سیرت جو ہے نا, اس کی آئینہ دار ہے. اگر آپ ان کی مسجد کو دیکھ کر آئیں, گجرات پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے
جی,
کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہ رہے, تدریس بھی کی, درس قرآن بھی کیا وہاں پہ, آپ نے تفسیر بھی لکھی, عربی میں تفسیر بھی لکھی اور پھر جو ہے شرح بھی لکھی مشکات شریف کی اور دیگر کتب بھی لکھی. تو آپ کی جو وہاں کی رہن سہن ہے, مسجد دیکھیں جس مسجد میں آپ درس قرآن دیتے رہے ہیں وہ دیکھیں, اور پھر آپ کی جو کتابیں ہیں جب ہم پڑھتے ہیں, ہم جب پڑھتے ہیں تو فی زمانہ جو مسائل ہیں ان کے جوابات مفتی صاحب کی تحریروں میں ملتے ہیں.
اللہ اللہ.
اچھا, پھر جو امثلہ لاتے ہیں وہ, جو مثالیں لے کر آتے ہیں اور جیسی موٹیویشن ہوتی ہے اس کے اندر, وہ مطلب حیران رہ جاتا ہے بندہ کہ مفتی صاحب کیسے لے کر آتے تھے, کہاں سے لے کر آتے تھے. وہ تو نیٹ کا دور بھی نہیں تھا, انٹرنیٹ کا دور بھی نہیں تھا. مفتی صاحب اپنے مطلب گجرات اس وقت ایک چھوٹا سا گاؤں دیہات وہاں پہ رہ کر اللہ رب العزت نے انہیں ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ آج بھی ان کی تحریریں, آج اس جدید دور میں بھی ان کی تحریریں جو ہیں اگر مطالعہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تحریروں کو جس نے اچھے انداز پر پڑھا, سمجھ کے پڑھا, وہ ایک اچھا جید عالم بن سکتا ہے.
ان کی تحریر کے لیے اتنا ہی ایک عاشق رسول کا فرمان جو ہے وہ کافی ہے کہ ان کی تحریر کے لفظ لفظ سے عشق رسول جھلک رہا ہوتا ہے. اور کیا
تفسیر کی جو بات کی نا آپ نے, خود آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا, دل میں خواہش تھی کہ کاش اب یہیں مجھے رکھ لیا جائے. خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ دکھایا اور حکم فرمایا کہ گجرات جاؤ اور تفسیر کا کام کرو.
سبحان اللہ.
تو جسے حضور تفسیر کا کام سونپے تو ظاہر ہے وہ ماہر بھی تو ایسا ہی ہوگا. تو پھر آپ کے واقعی جب تفسیر آپ کی دیکھی جائے, تفسیر نعیمی, تو کمال کی تفسیر.
لیکن اسی پہ سلسلہ چل پڑے گا. مفتی صاحب کی خواہش تھی,
چل رہا ہے نا,
ہمت نہ ہارے. مفتی صاحب کی خواہش تھی, مفتی صاحب نے اپنے سفر نامے میں لکھا, مفتی احمد درخان نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے سفر نامے میں لکھا کہ میری خواہش تھی کہ جو تفسیر کا کام ہے یہ مدینہ شریف میں شروع کروں اور ایک بہت اعلیٰ قسم کا پین ہوتا ہے اس سے شروع کروں, لیکن جب اس کی قیمت معلوم کی تو اس کی قیمت بہت زیادہ تھی تو دل محسوس کے رہ گیا. لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اسباب بنائے اور ایسے اسباب بنائے کہ وہ پین مجھے ملا اور پھر یہ تفسیر نعیمی, وہ جس جگہ پہ یہ لکھا ہے انہوں نے اس جگہ یہ بھی تفسیر نعیمی میں فرمایا کہ اس وقت اسی قلم سے یہ لکھ رہا ہوں.
اللہ اللہ.
آپ نے دل میں مال نہیں ہے, اس کے باوجود کام کی دھن ہے,
ہمت نہیں ہارتے,
ہمت نہیں ہارتے.
اللہ اللہ.
سب کچھ ہے آج ہمارے پاس, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں حضرت عدنان بھائی, پھر بھی ہم لوگ ہمت نہیں کرتے. یار
فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں دکان پر میں نے وہ پین دیکھا, مجھے بڑا خوبصورت لگا اور میں نے یہ نیت کی کہ اس کو خرید کر اس سے کام کرنا چاہیے تفسیر کا. فرماتے ہیں قیمت معلوم کی تو میں یعنی میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی. ارشاد فرماتے ہیں لیکن دل کے اندر ایک بات تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہاں مدینہ طیبہ میں خیال آیا حضور واپس خالی نہیں لوٹائیں گے. ارشاد فرماتے ہیں اگلے دن ایک شخص آیا اور مجھے کہنے لگا حضرت میں نے آپ کو ایک تحفہ پیش کرنا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کیا؟ فرماتے ہیں اس نے وہ قلم نکال کے دیا, مجھے وہی پین تھا جو میں بازار میں دیکھا.
جو بھی مانگا ہے سر یار. اور سلمان بھائی یہ بتائیں, اب بات اگر پوری ہو گئی, سلمان بھائی آپ سے سوال ہے کہ اسی قلم سے کیوں لکھنا تھا؟ قلم تو کوئی بھی ہو, تفسیر کا کام کرنا ہے نا
جی.
یہ اس قلم سے لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ کچھ بیان
کام عظیم الشان ہو, عظیم الشان کام کے لیے چیز ویسی عظیم الشان ہونی چاہیے نا. اعلی حضرت نے جو ہے فرمایا ہے نا,
ایک
میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ, مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. اللہ اللہ, سبحان اللہ.
حضرت مفتی احمد یار خانی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ واقعی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. مدینہ طیبہ میں آپ گرے اور ہاتھ مبارک کی ہڈی جو تھی وہ ٹوٹ گئی.
اللہ
حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں نے, مطلب مختلف طرح کے لوگ اور مختلف طرح کی کیفیات ہوتی ہیں, کسی نے کہا کہیں لے کر چلو, کسی نے کہا کہیں لے کر چلو. فرماتے ہیں نہیں, در مصطفیٰ پہ مدینہ طیبہ میں چوٹ لگی, حضور کے قدموں میں جانا چاہیے.
اللہ
ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے وہاں استغاثہ پیش کیا, عرض کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا آرام اور سکون ملا وہ ہڈی فرماتے ہیں کہ اگرچہ ٹوٹی ہوئی تھی لیکن مجھے درد اور تکلیف بالکل ختم ہو گیا.
اللہ
اور ارشاد فرماتے ہیں اسی ہاتھ سے, اسی ہاتھ سے میں نے تفسیر نہیں ملی.
اللہ اللہ اللہ.
تو یہ ہمت ہار کے اگر بیٹھ جاتے کہ چوٹ لگ گئی ہے اور اب کیا ہوگا, اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور بڑا مشکل ہو گیا ہے کام, تو یہ جو امت پر اتنا بڑا احسان فرما کر گئے ہیں لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں.
آپ بھی ہمت نہ ہاریں, ہم خود سے جو ہے بولنا شروع ہو گئے.
جی جی,
آپ کی تمہید اور آپ کے سوالات,
آپ بھی ہمت نہیں ہاریں. آپ بولیں, میں بولوں, میں بلواؤں, آپ بلوائیں, بات تو ایک ہی ہے نا جی, کام چل رہا ہے الحمدللہ. ہمت ہارنے والی کیا بات ہے. راشد بھائی
جی, مفتی صاحب کی فضیلت میں ایک جملہ کہہ کے انشاءاللہ پھر موضوع کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب کی جو تفسیر ہے یا آپ کی دیگر کتابیں ہیں, میرات المناجی جو مشکات شریف کی شرح ہے, استدلال کا اتنا پیارا انداز ہے کہ ایک طالب علم اگر اس کو بنظر غائر پڑھے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں قوت استدلال پیدا ہوگی. اگر قوت استدلال تھی تو اس میں چار چاند لگیں گے. ایسا استدلال فرماتے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. اور میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ کی تفسیر پڑھیں یا آپ کی دیگر تحریریں پڑھیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کرم اور نوازش ایسی مفتی صاحب پر ہوتی کہ آپ کے قلم سے وہ نکلتا کہ عقلیں حیران رہ جاتی. سلمان بھائی, ہم جو موضوع لے کے چلے ہیں کہ ہمت نہ ہاریں, ہمت ہارنے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں, خواہ وہ دین کا معاملہ ہو, دنیا کا معاملہ ہو, تو بہت سارے ایسے اسباب ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو مایوس سمجھتا ہے. انہی میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب دنیاوی معاملات میں بالخصوص بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے, جو کمال جمال میں, تسلط اور قوت میں اپنے سے بڑا ہوتا ہے, اپنے سے اعلیٰ ہوتا ہے, بندہ جب اس کو دیکھتا ہے تو اپنی ہمت ہار دیتا ہے اور اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرف بھی رہنمائی فرمائی کہ بندے کی نظر کس جانب ہونی چاہیے تاکہ بندے کی امیدیں جو ہیں ان کا تسلسل جاری رہے اور بندہ مایوسی کی طرف نہ آئے. بخاری شریف کی بڑی پیاری روایت ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق, فرمایا جب تم میں سے کوئی اسے دیکھے جسے اس پر مال و اعضاء میں بڑائی دی گئی ہے, بظاہر جس کے پاس جمال و کمال قوت تسلط زیادہ ہے, جب اس کی طرف نظر جائے, فل ینظر الی من ہوا اسفل منہ, تو اسے چاہیے کہ اپنے سے کم تر کو بھی دیکھ لے, کہ جب اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے گا اور اس کی ہمت کم ہوگی تو اب جب اپنے سے ادنا کو دیکھے گا تو اس کی ہمت بڑھے گی. حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس جوتے نہیں تھے پاؤں میں پہننے کو, میں نے لوگوں کو جوتے پہنے ہوئے دیکھا تو میں رو پڑا مغموم. فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے رونا شروع کیا تو میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے پاؤں ہی نہیں تھے.
اللہ اکبر.
فرماتے ہیں میں سجدے میں گر پڑا.
اللہ اکبر.
یعنی دنیاوی معاملات میں ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے سے ادنا کو دیکھے تاکہ اس کو ہمت ملے, حوصلہ ملے اور وہ بھی آگے جانے کی کوشش کرے. لیکن معاملہ یہاں برعکس ہوتا ہے, ہم دینی معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھتے ہیں اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں. حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ دنیاوی معاملے میں, دنیا کے امور میں اپنے سے چھوٹے والے کو دیکھے تاکہ اس کے پاس جو نعمت حاصل ہے, جو اس کو کمال ملا ہے, اللہ کا اس پر شکر ادا کرے. اور جب دینی معاملہ ہو تو اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے تاکہ جب وہ اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے گا تو جو اس کی اپنی عبادت اور دینی کمال ہے اس پر وہ تکبر نہ کرے.
واہ سبحان اللہ, بڑی بڑی پیاری بات کی. اشفاق بھائی, لوگ کیوں نہ دیکھیں, بعض وقت جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے سے سپیریئر کو دنیاوی اعتبار سے نہ دیکھیں, بھائی کیوں نہ دیکھیں؟ جب ایک بندہ ترقی کر رہا ہے تو میں ترقی کیوں نہ کروں بھائی؟ ایک بندے کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کی دولت بڑھ رہی ہے, ویلتھ بڑھ رہی ہے, کاروبار بڑھ رہا ہے, تو میں اس کو کیوں نہ دیکھوں؟
دیکھیں, دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک تو صرف دیکھنا, ایک ہوتا ہے اس طرح سے دیکھنا کہ خود کو بالکل کمتر تصور.
صحیح,
جیسے کہ راشد بھائی نے واقعات کے ذریعے بتایا
جی
کہ اپنے سے نیچے والے کو بھی تو دیکھو. آپ اگر دو فلیٹ, دو کمرے والے فلیٹ میں رہتے ہیں تو ایک ایسا بھی تو ہے جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے, آپ اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس سے حسد نہ کریں کہ اسے اللہ نے دیا ہے.
صحیح,
اس سے موٹیویشن لیجیے. موٹیویشن لیں گے تو آپ کی ہمت بڑھے گی.
اچھا,
اور جی نیچے والے کو دیکھ کے کم ہمتی میں بھی نہ جائیے, آپ اپنی کوشش جاری رکھیے.
اللہ
کوشش کریں, اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے. ہم اپنے شہر میں دیکھیں, اپنے آس پاس دیکھیں, اپنے سراؤنڈنگ میں ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جو موٹیویشن کی مثال ہوتی ہیں. ہم میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ایسی چیزیں ہمارے سامنے فلو ہوتی رہتی ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں. ہم جب اپنی باری پر آتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے دوسروں کے لیے سب میرے لیے نہیں ہے,
مثال کوئی اور ہی بن سکتا ہے, میں نہیں بن سکتا. ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کسی نے بہت بڑی دکان بنا لی ہے, پہلے وہ ٹھیلا لگاتا تھا, تو وہ موٹیویشن کی مثال ہے اپنی جگہ پر کہ اس نے کوشش کی, بنتے 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 وہ دنیا میں بن گیا. ہم دیکھتے تھے ایک طالب علم بڑا کم ذہن تھا, پڑھ نہیں پاتا تھا, کم نمبر لیتا تھا, لیکن بعد میں وہ مفتی بن گیا, وہ بہت بڑا حدیث دان بن گیا, وہ بہت بڑا ماہر بن گیا, وہ ڈاکٹر بن گیا, وہ انجینئر بن گیا, پائلٹ بن گیا. تو کیا ہے, یہ موٹیویشن کی مثال ہے.
صحیح
والے کو دیکھیے لیکن موٹیویشن کی مثال بنا کر, اور اس عزم سے دیکھیے کہ جس طرح دوسرے محنت کر سکتے ہیں
مدینہ. ایک چیز یہ بھی ہے, اس میں عرض کر دوں کہ جب دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے جب ہم اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چاہے جتنی بھی نعمتیں حاصل ہوں ہم ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں.
صحیح.
اور اگر ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہم شکر کی جو کیفیات ہیں وہ اپنے قلب کے اندر پائیں گے.
صحیح.
اور وہ جو نعمت ہے اس نعمت کو نعمت سمجھیں گے. دیکھیے جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس کی لذت ہماری زبان پہ محسوس ہوتی ہے, اگر اس کی لذت محسوس نہ ہو تو وہ کھانا کسی بھی قسم کا ہو, کوئی بھی ڈش ہو, ساری یکساں ہو جائے گی.
ایسی
تو نعمت کا احساس جب ہوتا ہے نا تو اس کی قدر و منزلت بھی بڑھتی ہے, اس کی اہمیت بھی بڑھتی ہے, اور اس کے ذریعے سے آپ کو بھی جو ہے بہت کچھ پوزیٹو ملتا ہے.
ماشاءاللہ.
حضرت سیدنا امام سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی بہترین مثال ہے کہ انسان جو ہے ہمت نہ ہارے اور اپنے دل و دماغ سے اس بات کو نکال دے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا یا میں بالکل ناکام ہو گیا ہوں اور ہمت ہار کے بیٹھ جائے, ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے. حضرت سیدنا سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ تعالی خود آپ کی سیرت طیبہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب استاد صاحب کے پاس قاضی عدود الدین شیرازی رحمت اللہ تعالی کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا تھا, ارشاد فرماتے ہیں کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سب بڑھ چڑھ کے سوالات کر رہے ہیں, جوابات دے رہے ہیں, اور میری حالت یہ ہوتی تھی کہ مجھے سبق سمجھنے میں ہی بڑی تکلیف اور دقت کا سامنا ہوتا تھا. ارشاد فرماتے ہیں لیکن میں مسلسل محنت کرتا رہتا. فرماتے ہیں ایک رات میں پڑھ رہا تھا تو اچانک ایک شخص آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ سعد الدین چلو سیر کے لیے چلتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تو سبق یاد نہیں ہے اور میں سبق یاد کر رہا ہوں اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. وہ چلا گیا, تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا اور پھر اس نے کہا کہ چلو سیر کے لیے چلتے ہیں. آپ نے پھر انکار فرمایا اور عذر پیش کیا کہ میں سبق یاد کر رہا ہوں. تیسری بار وہ پھر آیا اور کہنے لگا چلو تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں. حضرت سیدنا امام سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں اسی وقت پا پیادہ ننگے پاؤں ارشاد فرماتے دوڑا میں اس شخص کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یہ حالانکہ سینکڑوں سال کا ڈفرنس ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کا واقعہ ہے. حضرت سیدنا امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد الدین تم ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ یاد
بلا رہے
ہیں اور میرا معاملہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں مجھے سبق یاد نہیں ہوتا, میری کیفیت یہ ہے میں اسے یاد کرنے میں لگا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب بلایا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرم فرمایا وہ حافظہ وہ دین کی سمجھ اور وہ آپ کو علوم اور معارف کا خزانہ عطا فرمایا. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اور آپ واپس تشریف لے آئے. امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی صبح جب استاد صاحب کی کلاس میں حاضر ہوئے, اب حضرت سیدنا عدود الدین قاضی عدود الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی نے سبق پڑھانا شروع کیا. روز سعد الدین چپ بیٹھے رہتے اور آج استاد صاحب سے سوال کر رہے ہیں اور سوال ایسے کہ پہلے بات سمجھ نہیں آتی تھی انہیں, اور آج کیفیت کیا ہے, طلبہ سب دنگ ہیں اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی فضول سوال ہو رہا ہے, سعد الدین ایسے ہی بول رہا ہے. استاد صاحب نے فرمایا نہیں, سعد الدین آج ایسے نہیں بول رہا, آج سعد آج تم وہ نہیں ہو جو کل تھے. حضرت سعد الدین تفزانی رحمت اللہ نے سارا واقعہ عرض کیا کہ اپنے استاد صاحب کو بتایا کہ رات مجھ پر یوں کرم ہوا, یہ ہوا وہ ہوا. تو آپ کے جو استاد صاحب تھے قاضی عدد الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی, انہوں نے ارشاد فرمایا میں جان گیا تھا کہ سعد الدین تم وہ نہیں ہو جو کل تھے, آج اللہ تبارک تعالی نے تمہیں وہ علوم و معارف عطا کی ہیں. تو سلو
ان کی کتابیں آپ دیکھیں نا, آج ان کی کتابیں جو درس نظامی کے اندر ہے,
بالکل
ابتدا میں کمزور لیکن پھر جب لگے رہے, کوشش کی, سٹرگل کی, بارگاہ مصطفیٰ سے ہدایت ملی, آج ان کی کتابیں مختصر معانی
بندہ پڑھے تو جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کوئی کتاب پڑھ رہا ہے بلاغت کے اندر. المتول کو آپ دیکھ لیں, اس کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے بندہ بلاغت کیا ہوتی ہے, فساد و بلاغت کیا ہوتی ہے. ہم نے بھی کچھ نہ کچھ اس کو پڑھا ہے الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے اندر, جتنے ہم سارے موجود ہیں مدنی اسلام اشفاق بھائی ہمارے سینئر ہیں, مہروز بھائی بھی سینئر ہے, اور یوں الحمدللہ نظام چلتا چلتا جو ہے پہنچا ہے. تو بات یہ ہے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, پریکٹس جو ہے کوشش جو ہے یہ بندے کو پرفیکٹ بناتی ہے, مکمل بناتی ہے.
کہتے ہیں
ہمت مردہ جی مدد خدا, واہ واہ سبحان اللہ. اور ایک اور بھی جو ہے وہ جملہ سینزا بولا جاتا ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی آلویز ونز دا ریس, کہ آہستہ اور مسلسل لگاتار چلنے والا ہمیشہ دوڑ جیت جائے.
اردو میں ایک ضرب المثل ہے سہج پکے سمیٹھا ہو, تو یہ بھی اسی قبیل سے
امیر اہل سنت سے متعدد,
پنجابی میں بھی ہے نا تھوڑا رد سولے سبحان اللہ جی.
امیر اہل سنت سے متعدد موقع پر مختلف مدنی کاموں کے حوالے سے اس طریقے کے سوالات ہوئے کہ یہ کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے یا یہ کام ہوتا نہیں ہے, اس کی ہمت نہیں بن پڑتی, تو اس کے جواب میں امیر اہل سنت نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ کرتے رہیے, جب کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو پھر اس میں پختگی بھی آ جائے گی اور جو جھجک ہے جو آر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ گویا کہ ماہر ہو جائیں گے. اور ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھتے ہیں کہ کیونکہ 103 شعبے ہیں دعوت اسلامی کے اور مختلف قسم کے شعبے ہیں, مختلف جہتیں ان کی, ان میں جو اسلامی بھائی ہیں انہوں نے جب کام کرنا مدنی کام کا آغاز کیا, اب جیسے مدنی چینل ہی جب آج سے 8-10 سال پہلے اس کا آغاز ہوا تھا تو ظاہر سی بات ہے دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران تھے انہیں چینل کی نو ہاؤ نہیں تھی, لیکن آج الحمدللہ استقامت کے ساتھ لگے رہے, چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, آج الحمدللہ دنیا کا جو ہے ایک اسلامک حوالے سے دنیا کا نمبر ون چینل,
اور پھر اردو زبان میں بھی ہے, انگلش زبان میں بھی ہے, بنگلہ زبان میں بھی جا رہا ہے ماشاءاللہ.
اور دیکھیں ہمت توڑنے والے یہاں بھی موجود تھے, ہمت توڑنے والے یہاں بھی موجود تھے مدنی چینل کے حوالے سے کہ ہم سنتے ہیں, نگران شورا بھی بتاتے ہیں, دیگر ذمہ داران بھی بتاتے ہیں کہ باہر کے جو لوگ تھے پروفیشنل جو تھے وہ کہتے تھے تم چلا ہی نہیں پاؤ گے.
کیا طریقہ امیر اہل سنت کی جو مثال ہے ہمت نہ ہاریے,
اللہ اللہ,
یہ اگر ہم ان کی سیرت طیبہ کو دیکھیں, ان کے جو اقوال افعال اور جو انہوں نے جس طرح دین متین کی خدمت کی ہے, ایک فرد واحد تنے تنہا اور والد کا سایہ سر پر موجود نہیں, اور معاشی اعتبار سے بھی کوئی بہت زیادہ مطلب جو ہے وہ فعال نہیں, بلکہ آپ خود جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جو خود بیان فرماتے ہیں اپنے بارے میں وہ ہم نے تقریباً سن ہی رکھا ہے, اور اس کے اتنی مصیبتیں اور آزمائشیں ہونے کے باوجود پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ابتدا کے اندر آپ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے مطلب لوگ ہار لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے استقبال ہو رہے ہیں, سارے معاملات ہو رہے ہیں, اب تو دنیا ترستی ہے دیکھنے کے لیے, لیکن پہلی کیفیت کیا تھی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچپن سے ہی لوگ کوئی سب سے پکڑ کے جو ہے وہ پیچھے کی جانب بھیج دیتا تھا, فرماتے ہیں کہ دل ٹوٹ جاتا لیکن ہمت نہیں آ رہی آپ نے. پھر آپ مزید جو ہے دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کی ابتدا, اس سے پہلے آپ کا سفر کرنا, لوگوں کے پاس جانا, پھر لوگوں کا بے اعتنائی برتنا, بری طرح سے وہ جھاڑ دینا, بات نہ سننا, لیکن آپ جو ہے وہ ہمت اور طاقت اور اسی طرح
استقلال
کے ایسے پہاڑ ثابت ہوئے کہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. آج الحمدللہ رب العالمین آپ دیکھیے ایک فرد واحد تنے تنہا چلا اور 200 سے زائد ممالک میں الحمدللہ رب العالمین دین متین کا پیغام دعوت اسلامی پہنچا چکی ہے, 103 سے زائد شعبہ جات. پھر دنیا, پھر آپ دیکھیے انسانی زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جو دعوت اسلامی جس کے اندر اس یعنی دین متین کی خدمت کی کوشش نہیں کر رہی.
اللہ اللہ اللہ,
بہت سارے ایسے ہیں جن میں الحمدللہ پریکٹیکل جاری ہے کام, اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مستقبل کے اندر جن کے اندر کام کرنا اس کے ارادوں کے اندر شامل ہیں.
پائپ لائن
تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, میٹھا تیرا علیاس قادری
جب بھی بندہ کوئی کام شروع کرتا ہے رکاوٹیں آتی ہیں, اب ان رکاوٹوں کو دیکھ کے بندہ اپنا حوصلہ گرا دے تو پھر وہ کسی معاملے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, اپنی منزل کو پا ہی نہیں سکتا. انبیاء کرام کی سیرت کو بھی اگر ہم دیکھیں, کائنات میں سب سے افضل شعبہ جو ہے وہ نبوت اور رسالت کا ہے, تبلیغ دین کا ہے. انبیاء کی سیرت بھی ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی ہمت نہ ہاری. مثال کے طور پر حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 950 سال آپ نے دین متین کی خدمت کی, تبلیغ کی, لیکن اس کے باوجود چند افراد آپ پر ایمان لائے, لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ کم نہ ہوا بلکہ آپ نے اپنا کام جاری رکھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب عرب کی زمین پر دین اسلام کی اشاعت فرمائی, اعلان نبوت فرمایا, تو کیسی کیسی رکاوٹیں, کیسے کیسے مظالم آئے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہمت کو جاری رکھا. پھر نیچے آپ آئے تو صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں, صحابہ کرام سے نیچے آئے تو اولیاء علماء, یعنی بالخصوص جو دینی طبقہ ہے اور وہ افراد جو دین کی اشاعت میں مصروف عمل ہیں, تبلیغ دین کے کام میں مشغول ہیں, وہ اگر دیکھیں کہ انبیاء کرام ہوں, صحابہ ہوں, اولیاء ہوں, علماء ہوں, صوفیاں ہوں, جب یہ دین کی بات, رب تبارک و تعالیٰ کی دین کی بات بڑھانے کے لیے بھی آگے آئے تو رکاوٹیں آئیں, لیکن ان رکاوٹوں کا سامنا کیا, حوصلے اور ہمت کو پست نہ ہونے دیا, اور آج ہمارے اسلاف ہی کی اس ہمت کا نتیجہ ہے کہ دین ہم تک شاندار انداز میں پہنچا.
سبحان اللہ. کوئی بھی, یعنی سارے مدنی پھولوں کا خلاصہ اگر نکالیں, نچوڑ نکالیں, ابھی تک کی گفتگو کا کنکلوژن کریں, تو وہ یہی بنتا ہے کہ انسان عزم و استقلال کے ساتھ لگا رہے, اپنی کوشش جاری رکھے, اپنی ایفرٹ کو جاری رکھے. دھوپ ہے تو چھاؤں ہو جائے گی, دکھ ہے تو سکھ ہو جائے گا, سردی ہے تو گرمی ہو جائے گی, گرمی ہے تو سردی بھی آئی جائے گی, یعنی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تلکل ایام نداولھا بین الناس, رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں,
یہ وقت گزر جائے گا.
جی, وقت گزر جائے گا.
ہم ایک بات سلمان بھائی کہ یہ مستقل مزاجی ضروری ہے, یعنی آپ کبھی ادھر گھوم رہے ہیں, کبھی ادھر ہاتھ پیر مار رہے ہیں, کبھی اس انڈسٹری میں گئے, کبھی اس بزنس میں چلے گئے, کبھی ادھر آپ نے کوشش شروع کی, آپ ایک جانب لگے رہیے. مستقل مزاجی یہ بہت ضروری ہے. ادھر ادھر گھومنے والا عموماً جو ہے نا وہ کامیابی حاصل کم کر پاتا ہے. وہ ایک بادشاہ کا واقعہ ملتا ہے, مزاجی ہو جائے گا. وہ ایک بادشاہ کا کوئی وزیر سے کوئی مسئلہ ہو گیا, تو وزیر کو سزا دینی تھی کہ بھائی سزا ملے گی. بھائی کیا سزا ہے؟ کہا یا تو 100 جوتے کھا لو یا 100 پیاز کھا لو. اب وہ بولا کہ یار جوتے تو بڑے وزیر ہوں, اتنی عزت ہے, لوگ نام لیتے ہیں, پوچھتے ہیں, 100 جوتے کیسے کھاؤں, چلو 100 پیاز کھا لیتا ہوں. اب پیاز کھانے شروع کیے تو 10-12-15 پیاز کھائے تو آنسو اور بالکل حالت غیر ہو گئی. اب کہا یار جوتے ہی صحیح تھے. اب جوتے بولا جوتے مار دیجئے, پیاز نہیں کھانے. اب 15-20 جوتے لگے تو طبیعت ٹھیک ہوئی, کہنے نہیں میں پیاز ہی صحیح کھا لیتا ہوں. اب 15-20 پیاز کھائے, پھر جوتے یاد آئے کہ نہیں پیاز کھانا مشکل ہے. کرتے کرتے جب اینڈ پہ پہنچا تو 100 پیاز بھی کھا چکا تھا اور 100 جوتے بھی کھا چکا تھا. مسئلہ یہ کہ ہم مستقل مزاجی سے نہیں چلتے, کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر دوڑے. آپ کوشش کرتے رہیے, کم سیلری میں, کم تنخواہ میں بھی آپ ایک جگہ اگر لگے رہے, اور بہت ہی اچھا موقع ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن جب آپ لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سیکیورٹی نہیں ہے, آپ وہاں لگے رہیے, کوشش کرتے رہیے, ترقی پاتا رہتا ہے بندہ اور بالآخر ٹاپ پہ بھی پہنچ جاتا ہے.
سبحان اللہ.
اور سلمان بھائی ایک یہ محاورہ بھی ہے, یعنی آپ پانی کے بوند کو دیکھیں, قطرے کو دیکھو کتنا ننا اور نرم سا ہوتا ہے, لیکن جب وہ مستقل اس کا تکرار ہوتا ہے, اس کا تسلسل جاری ہوتا ہے, تو پتھر جیسی سخت چیز میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. اور عربی کا محاورہ ہے جو دینی طلبہ میں جذبے کو بڑھانے کے لیے اساتذہ بیان کرتے ہیں کہ من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ ایک دن پا ہی لیتا ہے. کوشش جاری رکھنی چاہیے.
اللہ مدینہ مدینہ قرآن مجید فرقان مجید میں ارشاد فرماتے فرمائے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اگر کوئی شخص جو ہے وہ نمازوں کے اندر سستی اس کے اندر پائی جاتی ہے, دیگر اس طرح کے معاملات ہیں, ہمت نہ ہارے, کوشش کرتا رہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں, اور اس کے لیے جو تقاضے ہیں توبہ کرے, استغفار کرے, اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے, گڑ گڑائے, دعا مانگے, مولا میں نیک بننا چاہتا ہوں, یا اللہ مجھے نمازیں پڑھنے کی مجھے توفیق دے دے, غلطیاں کمیاں کوتاہیاں دور کرے. بندہ آنا چاہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ کریم رستے اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں.
بول دیتا ہے
ماشاءاللہ. جب بندہ اس پہ عمل کرتا ہے سلمان بھائی, کوشش کرتا ہے, استقامت کے ساتھ کوشش کرتا ہے, تو پھر اس کی سماعتوں میں یہ آوازیں آتی ہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, کہ غم نہ کر, اللہ رب العزت ہمارے ساتھ.
اللہ
آوازیں آتی ہیں
اور من اللہ وفتح قریب.
یہاں پہ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمت کیوں ٹوٹتی ہے یا ہمت کیوں بندے آپ، تو دونوں ہی چیزوں کے لیے، ہمت کیسے بنتی ہے اور ہمت کیوں ٹوٹتی ہے، اس کے لیے بہت بنیادی بات یہ ہے کہ جو گول میں سیٹ کر رہا ہوں، جو گول سیٹ کر رہا ہوں، جس چیز کو پانے کی، حاصل کرنے کی میں تمنا کر رہا ہوں، آیا وہ واقعتاً ایسا ہے کہ جس تک میں میری رسائی ہو سکتی ہے، پہنچ سکتا ہوں؟ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم ایسی خواب و خیالوں میں کھچڑیاں بلکہ بریانیاں پکا لیتے ہیں، پلاؤ پکا لیتے ہیں، جن تک ہماری رسائی ہو نہیں سکتی۔ تو انسان جب کوئی کام کرنا چاہے تو اس میں یہ حقائق جو ہیں، جو ایک زمینی حقیقتیں ہیں، ان کو ضرور پیش نظر رکھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا نہیں کر سکتا۔
مدینہ
اور پھر جب یہ طے کر لے کہ ہاں یہ مجھے کرنا ہے، پھر استقامت کے ساتھ لگا رہے، تو یقیناً ایک دن وہ آئے گا کہ یہ دوڑنا شروع کر دے گا، چلنا شروع کر دے گا، اور کامیابی کی منزلوں کو یہ پالے گا۔
مدینہ مدینہ کچھ آپ کی کال شامل کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، اشفاق بھائی سے بھی کلام سننا ہے انشاءاللہ۔ جی کال بھی کچھ شامل کرتے ہیں ابھی۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سلمان بھائی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت بہترین، اور اشفاق بھائی اور دوسرے اسلامی بھائی ماشاءاللہ، میرا سلام سب کو۔ تو میں پچھلے رمضان شریف سے مدنی چینل الحمدللہ دیکھ رہا ہوں، تو الحمدللہ فلمیں، ڈرامے، برے کام سب چھوڑ دیے الحمدللہ، یہ مدنی چینل کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ میں مکہ شریف میں رہتا ہوں، جب بھی پاکستان ابھی آؤں گا تو بابا پاپا جانے کی زیارت بھی کروں گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حاضری دوں گا۔
مدینہ مدینہ مرحبا، ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی
میرا نام سید الہام آزاد تاری ہے اور میں میرپور خاص سے بول رہا ہوں۔ ناخن اسلام بھائیوں سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ بہرے دیدار مشتاق ہے ہے نظر دونوں عالم کے سر کا
شفاق بھی کچھ کہیں گے؟
ماشاءاللہ بہت پیارے نعتخواں ہیں،
مدینہ مدینہ
ماشاءاللہ آپ کے سلسلے میں یوں اچھے اچھے نعتخواں کال کرتے ہیں ماشاءاللہ۔
جی امام صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ نہ صرف سننا چاہتا ہوں، اے سب زگمبد والے منظور دعا کرنا۔
اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اشفاق بھائی
والے منظور دعا کرنا، جب نظر آقا وقت آئے ہم کو دیدار عطا کرنا، جب نظر آقا وقت آئے آقا دیدار عطا کرنا، قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، دیدار عطا کرنا۔
شورا تشریف لا چکے ہیں، مرحبا ماشاءاللہ۔ ہمت نہ ہارے اس حوالے سے موضوع جو ہے وہ جاری و ساری تھا، لیکن دعوت اسلامی نے مدنی پھول بھی دیے ہیں۔
ہمت
نہ ہارے،
نہ ہارے
جی،
کس عنوان پر؟
مختلف دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈپرائیو ہو جاتے ہیں، بعض لوگ معذوری کی بنا پر، بعض لوگ کن ذہنی کی بنا پر ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، میں تو یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا، میں تو اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا، میں تو اچھا روزگار کما نہیں سکتا،
میں تو اچھی جاب جو ہے وہ لے ہی نہیں سکتا. تو یوں لوگ ڈپرائیوڈ ہو کر مایوس ہو کر تھک ہار کے گویا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو آج ہمارا موضوع تھا ہمت نہ ہاریں, کوشش اپنی اسٹرگل جو ہے وہ جاری رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں, کامیابی آپ کے قدم چومیں گی. کیا فرمائیں گے آپ؟
جنرلی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ ہمت ہارنا اپنی ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے.
جی.
کیونکہ جو بندہ ہمت ہار جاتا ہے تو وہ کبھی کامیابی کی منزل کو چھو نہیں سکتا. عموماً آپ سوچتے کچھ اور ہیں, وہ کامیابی کی منزل اس سے بہت دور ہوتی ہے.
جی.
لہٰذا اگر بندہ چلتے چلتے اگر ہار جائے یا چلتے چلتے تھک جائے تو پھر وہ بیٹھ جاتا ہے. تو اس لیے چاہیے یہی, اصل میں ہماری ہمت ہارنے کی یا نہ ہارنے کی جو گفتگو ہے نا, اس سے پہلے میرا خیال ہے شاید اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ آپ کی پلاننگ کیا ہے. اگر آپ کی پلاننگ پراپر ہے اور آپ کی کیلکولیشن صحیح ہے, آپ کی فیزیبلٹی اگر پراپر ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر آدمی کی ہمت بندی رہتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے اور فلاں جگہ پر جو میرا سفر ہے وہ اتنے گھنٹے کا ہے اور راستے میں یہ ساری چیزیں ہیں. تو جب آپ مینٹلی طور پر کسی بھی اس طرح کے معاملات کے لیے جب تیار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں اس کو اتنا ڈسٹرب نہیں کرتی. لیکن ہمارے یہاں بعض اوقات مدنی چہر کے ناظرین پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ریئلٹی سے آنکھیں چڑا کر, حقیقت سے آنکھیں چرا کر ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں. ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ میڈیا کا دور ہے, گلیمر کا دور ہے, اور میڈیا پر اور اس طرح کی جگہوں پر عموماً یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ یہ اتنا آگے چلا گیا, اتنا آگے چلا گیا, اس نے یہ زندگی کے مقصد پورے کر لیا. میڈیا پر زندگی کے مقصد پورے کرنے کا, یعنی ڈرامے کے نام پر یا فلم کے نام پر یا اس طرح کی چیزوں کے نام پر یا کسی ناول کے اندر اگر کوئی اس طرح کی کوئی منزلیں طے کروا دی گئی ہیں, اس کا حقیقت حال اگر آپ دیکھیں تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ ایک اسکرپٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, ایک لکھا ہوا ایک چیز ہوتی ہے. اگر آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں تو وہ لوگ جو بعض اوقات میڈیا پر کامیاب لوگ نظر آتے ہیں, وہی اپنی حقیقی زندگی کے اندر بڑے بےکس و بے بس نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک تو یہ ایک یوں سمجھے کہ ایکٹنگ ہے, ڈراما ہے. حقیقت کی زندگی وہ ہے جس کو آپ ریئل دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص 50-60 سال کی عمر میں جا کر اس نے کوئی ایسی چیز اچیو کی ہے, 40-45 کی عمر میں جا کر کوئی چیز اچیو کی ہے, تو اس کی اسٹرگل یا اس کی کوششوں کا جو دورانیہ ہوگا وہ آپ کو 15-20 تک کا آپ کو اس کو دورانیہ ملے گا. یعنی مارکیٹوں میں لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہمیں بھی اس کی طرح موبائل چاہیے, اس کی طرح گاڑیاں چاہیے, اس کی طرح پیسے چاہیے, اس کی طرح اسٹیٹس چاہیے. تو یہ گاڑیاں یہ اسٹیٹس اس کو برسوں میں ملا ہے. آپ بولو گے نہیں یار ہمارے سامنے ابھی میرے ساتھ تو پڑھتا تھا ابھی یہ گاڑی, لیکن اس کے والد صاحب نے لیا ہوگا. تو اس کے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے کہ جہاں اس کو کوئی نہ کوئی چیز ملی ہے. پھر اس کو سنبھالنے کے لیے بھی تو تمیز ہونی چاہیے. تو بعض اوقات چیزیں مل جاتی ہیں لیکن اس کو سنبھال نہیں سکتے, جس کو عموماً ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں کہ باپ کمائی بھی نہیں سنبھال سکتے. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ سے میں یہی مدنی التجا کروں گا جو اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, اسپیشلی جو میرے نوجوان ہیں, کہ فاسٹ ٹریک شارٹ کٹ کے چکر میں پڑنے کے بجائے اسٹرگل کی طرف رہیں, توجہ محنت پر رکھیں اور ریئلٹی پر رکھیں. یعنی
بات بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں آپ, ریئلٹی پر بات ہونی چاہیے. مدینہ آپ دیکھیں, یہ بھی تو ایک ریئلٹی ہے نا. ایک بندہ بیمار ہے, یعنی میرے ایک بچہ ہے وہ ڈسیبل ہے. اب ہم کیا اس کو دیکھ کر کیا ہمت رکھیں؟ ایک بندہ ہے وہ بیمار ہو گیا, اس کی بیماری ایسی ہے اس کو ڈاکٹروں نے مایوس سے علاج کر دیا, بھئی ہمارے پاس تمہارا علاج نہیں ہے, بس لے جاؤ اب اس کے لیے دعا کرو. ایسی صورتحال ایسا سنیریو بن جائے کہ چاروں طرف سے ایک یہ لگار بندے پر ہو رہی ہے, تو وہ کہاں سے امید رکھے؟ آج جو بندہ آپ فرما رہے ہیں ہمت رکھیں, کیسے ہمت رکھیں؟ میں دیکھ رہا ہوں میں میرٹ پر ہوں, میری ڈگری اچھی ہے, میرا سب کچھ اچھا ہے, نمبر اچھے ہیں, تعلیم اچھی ہے, سب کچھ اچھا ہے, لیکن مجھے تو نوکری نہیں مل رہی, میں تو ویلا گھوم رہا ہوں, فالتو دفتروں کے چکر کاٹ رہا ہوں. کیا ہمت, میں کیا ہمت رکھوں؟
ہمت رکھے بغیر چارہ نہیں آپ کے پاس کوئی. اگر ہمت ہاریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں. اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ایک آپ کی ہمت ہی رہ گئی ہے, اگر اس کو بھی گنوانا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے.
صحیح.
یعنی آپ دیکھ رہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ڈاکٹر نے جواب دے دیا, سیٹ نے جواب دے دیا, سسٹم نے بھی جواب دے دیا, لیکن ایک چیز آپ کی ہے, وہ ہے آپ کی ہمت, آپ کی اسٹرگل, انہی حالات کے اندر جن حالات کے یہ تذکرہ کر رہے ہیں, انہی حالات کے اندر ستم جن پر ہوتے ہیں وہ لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, جن پر ظلم ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. وقت لگتا ہے لیکن الحمدللہ رب العالمین منزل مل جاتی ہے راستے پر چلنے والوں کو. تو آپ راستے پر چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی منزل بھی ملے گی. ہمیں جو آج جو ہمارا موضوع جیسے یہ کہہ رہے تھے وہ مسلسل کوششوں کا, تو مسلسل کوششوں سے الحمدللہ واقعی منزل ملتی ہے. میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ ہمارے وہ اسلامی بھائی جو ایسے بیٹھے بیٹھے شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں, برائے کرم شارٹ کٹ کے چکر میں رہنے کے بجائے آپ محنت پر دھیان دیں اور لگن پر دھیان دیں, اپنی تعلیم اور تربیت پر دھیان دیں. اسلامی اور دینی تعلیم جو ہمیں حاصل کرنی ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے, جو فرض علوم حاصل کرنے ہیں, ان پر بھرپور آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو منزل بھی ملے گی. قرآن و حدیث کا علم آپ کے پاس ہوگا, قرآن و حدیث کا نور آپ کے پاس ہوگا, قرآن و حدیث کی روشنی آپ کے ساتھ ہوگی, آپ علماء کی رہنمائی میں آگے بڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے بلکہ منزل تک عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پہنچ پائیں گے انشاءاللہ تعالی. کال لیتے ہیں.
حاجی طلحہ سے عرض کر رہا ہوں, حاجی عمران کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلام والے مسکراتے بھی زیادہ ہیں, روتے بھی زیادہ ہیں, ان کی کیا حکمت ہے, کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے, ہم کو بھی بتائیں, ہم بھی دعوت اسلامی والوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ان کی طرح خوف خدا میں روتے رہیں.
اس کا آپ کو کیا جواب دوں؟ الحمدللہ یہ تحریک جو ہے یہ ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا سبق دیتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی سیرت پاک میں تبسم مسکرانا بھی ہے, اور آپ کی سیرت پاک میں اللہ تعالی کی یاد میں خوف خدا میں رونا بھی ہے. تو اب یہ کہ جسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کا محبت کا آپ کے کردار کا فیضان و صدقہ نصیب ہو, اصل میں چونکہ ہم چلتے ہیں ایک ایسی شخصیت کے پیچھے ہیں امیر سنت, اور ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جس میں یہ سب تربیت ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ بھی مدنی ماحول میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ موقع محل کے حساب سے مسکرانا بھی اور خوف خدا میں اللہ نے چاہا اور عشق مدینہ میں اللہ نے چاہا تو رونا بھی نصیب ہو جائے گا.